ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफक्कुर का बयान। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तिल्कल अम्थालु नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह ताला लोगों के लिए मिसालें बयान करता है शायद वो कुछ फिक्र करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फआसिरु मा यबका अला मा यफना, बस बाकी रहने वाली चीजों को फानी चीजों पर तरजीह दो। हकीकत तफक्कुर, मालूम चीजों का जहन में हाजिर करना जिससे तीसरी बात जहन में आ जाए, उसी का नाम तफक्कुर है। मसलन एक बात ये जानता है कि आखिरत बाकी है, दूसरी ये बात जानता है कि बाकी काबिले तरजीह है। इन दोनों बातों से तीसरी ये बात मालूम हुई कि आखिरत काबिले तरजीह है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्दि वाख्तिलाफिल लैलि वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन वक़ूदन वअला जुनूबिहिम वयतफक्करूना फी खल्किस समावाति वल अर्दि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुबहानक फ़क़िना अज़ाबन नार। बिला शुबा आसमानों और जमीन के बनाने में और यके बाद दिगरे रात और दिन के आने जाने में अहले अक्ल के लिए दलाइल हैं, जिनकी हालत यह है कि वो लोग हर हाल में दिल से भी और जबान से भी, खड़े भी बैठे भी लेटे भी अल्लाह ताला को याद करते हैं और आसमानों और जमीन के पैदा होने में गौर व फिक्र करते हैं। ये हमारे परवरदिगार, आपने इस मखलूक को लायानी पैदा नहीं किया बल्कि उसमें हिकमतें रखी हैं। हम आपको मुनज़्ज़ह और पाक समझते हैं, सो हमको दोजख के अज़ाब से बचा लीजिए। इन आयात में साफ तालीम है कि खल्क़े समावात वल अर्ज़ में इस गर्ज से गौर व फिक्र करना चाहिए कि खुदा ताला की हिकमत और कुदरत का इल्म हो। ये फजूल पैदा नहीं किए गए, फिर इससे इम्कान वुकूए माद यानि आखिरत पर इस्तिलाल करके जन्नत की तलब और जहन्नम से इस्तेआज़ा यानि आमाल सालिहा करने और गुनाहों से बचने का एहतमाम करना चाहिए। इसीलिए हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस बाब में इस तरह बयान की गई है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवासिल अहज़ान दाइम अल फिक्र थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फिक्र व सोच और गम में रहते थे और इस फिक्र और गम ही का यह असर था कि आप कभी खुलकर हंसते न थे। हदीस शरीफ में है, जुल्लु ज़हकी अत्तबस्सुम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादातर हंसना ये होता था कि आप तबस्सुम फरमा लेते थे। और ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला था कि हमारे खातिर तबस्सुम फरमा लेते थे, वरना जिसके सामने वो हालात और वो खौफनाकियां जो है आखिरत की हैं हो, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनकशिफ थी, उसको तो तबस्सुम भी नहीं हो सकता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम वो बातें जानते जो मुझे मालूम हैं, तो बहुत कम हंसते और ज्यादा रोया करते, यानी बिल्कुल ना हंसते। तफक्कुर की जरूरत। अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला, अला ला खैर फी क़िराअतिन लैसा फीहा तदब्बुरुन वला फी इबादतिन लैसा फीहा तफक्कुहुन। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने इरशाद फरमाया, ऐसे कुरान मजीद पढ़ने में कोई मौतद भी ही नफा नहीं जिसमें फिक्र न हो। اور یہ نہ ایسی عبادت میں جس میں معرفت نہ ہو. صوفیہ کے طریق کا مدار اعظم یہی فکر ہے. لہذا خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اکابر کو بھی فارغ ہو کر بیٹھنا نہیں چاہیے. مثل مبتدی کے اہتمام اصلاح اعمال اور اندیشہ تغیر حال میں لگا رہنا چاہیے. فکر کی وجہ سے راستہ خود بخود منکشف ہونے لگتا ہے. سوچنے کی مثال ایسی ہے جیسے گھڑی کی بال کمانی. گھڑی کے اندر مشین میں وہ جو گھڑی کی کمانی ہوتی ہے, وہ گھڑی سے واقف لوگ جانتے ہیں اس کہ ہے تو مختصر یعنی چھوٹی سی چیز, مگر تمام پرزوں کی حرکت اسی سے ہوتی ہے. اسی طرح سوچنے سے دین کے قلعے فتح ہوتے ہیں. سارا قرآن مجید فکر کی تاکید سے بھرا ہوا ہے. قیامت کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کو قیامت کے امکان کو سمجھنے کے لیے, یعنی قیامت آنے والی ہے اس کو سمجھنے کے لیے, ملکوت السماوات اور ارض میں نظر اور غور کرنا چاہیے. ایک جگہ ارشاد ہے لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ یہ احکام صاف صاف اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا و آخرت میں غور و فکر کرو, یعنی دنیا اور آخرت میں موازنہ کے لیے, دونوں کا تقابل کرنے کے لیے تفکر کرو کہ ان میں اختیار کرنے کے قابل کون ہے اور کون قابل ترک ہے. اہل اللہ نے دنیا میں فکر کر کے ہی اس کی حقیقت کو سمجھا ہے, اسی لیے دنیا سے ان کو نفرت ہے. نور ایمان کے کامل کرنے کا طریقہ ذکر اور فکر ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص یہ فکر کرتا رہے کہ کل کے واسطے کیا سامان کیا ہے, یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے کہ آج دن میں کتنے نیک کام ہوئے. جو نیک کام ہوئے ہیں ان پر خدا کا شکر ادا کرے, اور جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ اور استغفار کرے. جو بات کہے سوچ کر کہے, جو کام کرے پہلے اس کے انجام کو سوچ لے, مراقبات کرے بالخصوص مراقبہ موت, اور اگر موت کے سوچنے سے کسی کا دل گھبرائے تو حیات کو سوچے. اس حیات سے اچھی ایک دوسری زندگی ہے جو خیر بھی ہے, ابقا یعنی باقی رہنے والی بھی ہے, الز یعنی بہت زیادہ لذیذ بھی ہے, اشہا یعنی بہت زیادہ پسندیدہ بھی ہے. یوں تصور کرے کہ میں آسمان پر پہنچا ہوں, ہو رہے ہیں باغ کی قصور کی سیر کر رہا ہوں. پھر یہ خیال کرے کہ یہ چیزیں جب ملیں گی, جب خدا کے حکموں کی پابندی کروں گا. اس سے لالچ اور رغبت پیدا ہوگی اور ہمارے صالحہ سرزد ہوں گی. تفویض کا بیان. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس مومن نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اور میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں, خدا تعالیٰ سب بندوں کا خود نگران ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء واذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح, جب صبح ہو تو شام کے متعلق اپنے دل میں خیال نہ لاؤ, اور شام ہو تو صبح کے متعلق خیال نہ لاؤ. اپنے کو خدا کے سپرد کر دینا کہ جو وہ چاہیں اس میں تصرف کریں, اور اپنی طرف سے کوئی حالت یا نظام تجویز نہ کرنا, اسی کا نام تفویض ہے. یعنی اپنے لیے اپنی طرف سے کوئی نظام تجویز نہ کرے, اللہ کے حوالے کر دے اپنے آپ, جو تمام حالات کو شامل ہے, خواہ وہ حالات آفاقیہ ہوں خواہ انفسیہ ہوں. پھر انفسیہ میں خواہ احوال حسیہ ہوں جیسے مرض اور صحت, قوت اور ضعف, خواہ باطنیہ ہوں جیسے قبض و بسط, حیبت و انس اور محبت و شوق وغیرہ. تفویض کے معنی ترک تدبیر نہیں, بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی پر نظر نہ رکھے, بس اللہ جو فیصلہ کرے گا اس پر میں گویا راضی ہوں. تدبیر کرے اور تدبیر کے نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دے, اور جن امور میں تدبیر کا کچھ تعلق اور دخل نہیں, یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں تدبیر سے کچھ بنتا بنتا نہیں ہے, تو ان میں تو شروع ہی سے تفویض اور تسلیم اختیار کرے, اپنی طرف سے کوئی حالت یا نظام تجویز نہ کرے. تجویز ہی تمام تر پریشانیوں کا سبب ہے. یہ آدمی اپنے طور پر جو طے کرتا ہے نا, اسی اپنے دماغ میں اس نے ایک پورا خاکہ بنایا, اب وہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے. اور یہ خاکہ بنایا اپنے لیے ایسا ہونا چاہیے, خود جو طے کر لیا کہ ایسا ہونا چاہیے, اب ایسا نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے پریشان ہے. اب ہم ایک ایسی چیز کے متعلق یہ خاکہ بنا رہے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, تو پھر اس سے پریشانی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. اسی کو یہ فرما رہے ہیں کہ تفویض کے معنی ترک تدبیر نہیں, بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو جو تدبیر اس کا علاج معاملہ کا, اس کو بیماری آئی اس کا تفویض کا مطلب یہ نہیں کہ علاج نہ کرے, علاج کرے, لیکن علاج کرنے کے بعد اب تندرستی ہو یا نہ ہو اس کو حوالے کر دے اللہ کے. تندرستی نہ ہو تو بھی اس پر راضی رہے, اور نہ ہو تو بھی, ہو تو بھی اس پر راضی رہے, دونوں صورتوں میں. تو تفویض کے معنی ترک تدبیر نہیں, بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر نظر نہ رکھے, تدبیر کرے اور تدبیر کے نتیجوں کو اللہ کے حوالے کر دے, اور جن امور میں تدبیر کا کچھ دخل نہ ہو ان کو میں تو شروع ہی سے تفویض اور تسلیم اختیار کرے, اپنی طرف سے کوئی حالت یا کوئی نظام تجویز نہ کرے. تجویز ہی تمام پریشانیوں کا سبب ہے, کہ ہم نے ہر چیز کا ایک نظام خاص اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے, پھر اس نظام کے خلاف واقع ہونے سے کلفت ہوتی ہے, اور اس نظام کا زیادہ حصہ جو ہماری طرف سے تجویز ہوتا ہے غیر اختیاری ہوتا ہے, یعنی اس میں ہمارے اختیار کو دخل نہیں ہوتا, اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے. جو چیزیں دنیا میں اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو رہی ہیں ہم اس کے متعلق اپنے جو ہے پلاننگ بنا رہے ہیں, پلاننگ کا ہم کر رہے ہیں, اور ایسی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, تو پریشانی اسی سے ہوگی. ظاہر ہے جب ہمارے اختیار میں نہیں اور پلاننگ کر دی تو ہم نے جو پلاننگ کی ایسا ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے, تو پریشانی اسی سے ہوتی ہے. ہم نے ہر چیز کا ایک خاص نظام اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے, پھر اس نظام کے خلاف واقع ہونے سے تکلیف ہوتی ہے, اور اس نظام کا زیادہ حصہ جو ہماری طرف سے تجویز ہوتا ہے غیر اختیاری ہوتا ہے, تو غیر اختیاری امور کے لیے نظام تجویز کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے. اسی لیے اہل اللہ نے تجویز قطع کر کے یہ مذہب اختیار کر لیا ہے, زندہ کنی عطائے تو غرب کشی عطائے تو فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چے کنی رضائے تو. انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے ہیں, ان کے اختیار کے ہیں, وہ جو چاہیں تصرف کریں. پھر اس کے بھی دو طریقے ہیں, کبھی تو استحضار ثواب سے تفویض حاصل ہوتی ہے, ثواب کا استحضار کرنے سے کہ اس سے ہم کو ثواب ملے گا, اور کبھی محض رضاء حق کے لیے تفویض حاصل ہو جاتی ہے, وہ ثواب بھی مل جائے مگر یہ شخص محض اس لیے تفویض کرتا ہے کہ محبوب کا حق یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنی رائے اور تجویز کو فنا کر دیا جائے, یہ تفویض کا اعلیٰ درجہ ہے. صاحب تفویض تو ہر معاملے میں ابتدائی سے تفویض کرتا ہے, اور تدبیر جو کچھ کرتا ہے محض سنت اور طاعت سمجھ کر کرتا ہے, اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ تدبیر ضرور کامیاب ہی ہو, بلکہ وہ کامیابی اور ناکامی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے کوشش کرتا ہے, اور دونوں حالتوں میں راضی رہتا ہے, اور اسی میں راحت بھی ہے. مگر راحت کی نیت سے تفویض کرنا دین نہیں بلکہ دنیا ہے. حقیقی تفویض وہ ہے جس میں یہ بھی ارادہ نہ ہو کہ اس سے چین ملے گا، بلکہ محض رضائے حق کا قصد ہو، کیونکہ راحت تو بہرحال ہوگی مگر اس نیت سے ثواب باطل ہو جائے گا، یعنی تفویض اس صورت میں تفویض کرنے سے راحت تو اس کو ملے گی لیکن چونکہ رضائے حق کی نیت نہیں تھی اس لیے ثواب نہیں ملے گا اس، اور ممکن ہے کہ اس نیت کی نحوست سے راحت بھی کم نصیب ہو، نیز اس درجے کا رضا اور قرب بھی نہیں ہوتا جیسا کہ اس شخصوں کو حاصل ہوتا ہے جو تفویض کو محض اللہ تعالیٰ کا حق سمجھ کر اختیار کرتا ہے، یہ سمجھ کر تفویض اختیار کرو کہ تم غلام ہو اور وہ آقا ہیں، اور آقا کا حق ہے کہ غلام اپنے سب معاملات اس کو مفوض کریں اور اپنی منفعت اور مصلحت کا خیال نہ کرے، پھر وہ منافع اور مصالح بھی خود بخود حاصل ہو جائیں گے کیونکہ وہ تفویض کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اداء حق کی عظمت کے ساتھ وہ منافع ما ثواب اور رضا کے حاصل ہوں گے، اور اس کے بغیر وہ منافع مرتب ہوں گے مگر اس میں رضا اور قرب زیادہ نہیں ہوگا، الغرض اپنی تجویز کو دخل نہ دیں بلکہ اپنی تربیت کو اللہ کے سپرد کریں، تو ہر کام میں یہی جیسا کہ اوپر بتایا، تفویض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تدبیر نہ کریں، مثلا کوئی بیمار ہوا تو اب علاج تو کرنا لیکن علاج کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ یقین ہو کہ جو ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے اور جو ہوگا اس پر میں راضی ہوں، مطلب یہ پہلے سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، تو اگر بیماری اچھی نہیں بھی ہوئی تو بھی تکلیف اس کو نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، اور جس نے اپنے لیے یہ طے کر لیا گیا بیماری اچھی ہونی چاہیے اس تدبیر سے تو وہ پریشان ہوتا ہے، الغرض اپنی تجویز کو دخل نہ دیں بلکہ اپنی تربیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں کہ جس طرح وہ چاہیں تربیت کریں، حالات و کیفیات عطا کریں یا سب سلب کر لیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنے کے دوران دل کے اوپر جو مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں چاہے اللہ تعالیٰ وہ کیفیات طاری کریں یا سب سلب کریں، کوئی کیفیت ہی نہ ہو، اپنی تجویز کو خدا تعالیٰ کی تجویز میں فنا کر دیں، یعنی کامل ابدیت اختیار کریں، طریق تصحیح جب کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے اس وقت تو اس کو فوراً ذہن میں حاضر کر لیا جائے کہ یہ حق تعالیٰ کا تصرف ہے، یعنی کوئی ایسا واقعہ جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے پیش آئے تو ذہن میں یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اب اس میں میں کیا دخل دوں، اسی ابتدا میں اہل اللہ کو یہ حالت تکلف کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی حکمت و قدرت کو سوچ سوچ کر اپنے ارادہ اور تجوید کو فنا کرنا پڑتا ہے، پھر یہ حالت ان کے لیے امر طبعی بن جاتی ہے۔ تقوی کا بیان، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو خدا تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا واشارہ الی الصدر، آگاہ رہو کہ تقوی اس جگہ ہے، یہ فرما کر آپ نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کیا، یعنی تقوی کا تعلق دل سے ہے، تقوی کا حکم اور فضیلت قرآن مجید میں جتنی ہے غالباً کسی چیز کا اتنا تذکرہ نہیں، اس سے اس کا محتم بشان ہونا معلوم ہوا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تقوی کا استعمال شریعت میں دو معنی میں ہوتا ہے، ایک ڈرنا دوسرے بچنا، اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود تو گناہوں سے بچنا ہی ہے مگر اس کا سبب ڈرنا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کا خوف دل میں ہوتا ہے جب ہی اس سے بچا جاتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے اول جب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کی آیت نازل ہوئی تو اس سے صحابہ ڈر گئے، کیونکہ وہ سمجھے کہ آج ہی حق تقوی، یعنی جیسا کہ اللہ کے سے ڈرنے کا حق ہے ایسا تقوی لازم ہو گیا، حالانکہ شروع ہی سے حق تقوی کا حصول دشوار ہے، یعنی جیسا اللہ سے تقوی رکھنا چاہیے پہلے ہی دن سے آدمی ایسا تقوی جو ہے دے کر سکتا نہیں، ہو تو دھیرے دھیرے یہ چیز تو حاصل ہوتی ہے، حق تقویٰ کے معنی ایک تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی شان کے لائق جیسا تقویٰ ہے وہ اختیار کرو، سو آیت میں یہ مراد نہیں، کیونکہ یہ تو انسان کی طاقت سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق تقویٰ کوئی انسان اختیار کر ہی نہیں سکتا، جو اور اس کی تکلیف یعنی ایسا کرنے کا اگر کسی انسان کو حکم دیا جائے تو یہ تکلیف مالا یتاق ہے، ایسا حکم ہے جو اس کے بس میں نہیں ہے. اور دوسرے معنی یہ ہے کہ انسان کی وسعت کے موافق جو تقویٰ خدا تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اس کو بجا لاؤ، یعنی ہم اپنی حیثیت کے مطابق، ہماری وسعت اور طاقت کے مطابق جو تقویٰ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو اس کو ہم بجا لائیں. آیت میں یہی معنی مراد ہے. ابتدائی سے انسان کا اس درجے میں پہنچ جانا دشوار ضرور ہے، پھر اس حکم کی تعمیل کیوں کرو؟ اس پر دوسری آیت نازل ہوئی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی جتنا تقویٰ تم سے اس وقت ہو سکتا ہے اس وقت تو اس کو اختیار کرو، پھر ترقی کرتے رہو یہاں تک کہ حق تقویٰ حاصل ہو جائے. اس آیت نے پہلی آیت کی تفسیر کر دی. تقویٰ کے مختلف مدارج ہیں. ایک تقویٰ یہ ہے کہ کفر اور شرک سے بچے، یعنی آدمی کفر اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو ترک نہ کرے اور محرمات کا ارتکاب نہ کرے، یعنی جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے، دوسرا درجہ تقوی کا. پھر جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی تقوی پیدا ہوتا رہے گا، اور تقوی کے کمال سے ایمان بھی کامل ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ درجہ احسان حاصل ہو جائے گا جو کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، اور یہی تقوی کا بھی اعلیٰ درجہ ہے، اور یہی درجہ مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. سارا کمال اس میں نہیں آ گیا کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کو کر لو، لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر یقین رکھے، یعنی ایمان لائے، اور اسی طرح قیامت کے دن کے آنے پر بھی یقین رکھے، اور فرشتوں کے وجود پر بھی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، اور سب پیغمبروں پر بھی. اور وہ شخص مال دیتا ہو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو، اور نادار یتیموں کو، اور دوسرے غریب محتاجوں کو بھی، اور بے خرچ کے مسافروں کو، اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو، قیدی اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں بھی مال خرچ کرتا ہو، اور وہ شخص نماز کی بھی پابندی رکھتا ہو، اور مقررہ زکات بھی ادا کرتا ہو، اور جو اشخاص ان عقائد و اعمال کے ساتھ یہ اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ اپنے عہدوں کو، جو کسی کے ساتھ معاہدہ کیا، اگریمنٹ کیا گیا، اس کو پورا کرنے والے ہوں جب کسی جائز امر کا عہدہ کریں. اور اس صفت کو خصوصیت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ لوگ ان مواقع میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں، ایک تو تنگ دستی میں، اور دوسرے بے چارگی میں، اور تیسرے مارکہ قتال کفار میں، یعنی کم ہمت اور پریشان نہ ہوں. بس یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہوا. غرض اصلی مقاصد اور کمالات دین کے یہ ہیں، نماز میں کسی سمت کو منہ کرنا، انہی کمالات مذکورہ میں سے ایک کمال خاص یعنی اقامت صلاۃ کے ثواب اور شرائط میں سے، اور اس کے حسن سے اس میں بھی حسن آ گیا، ورنہ اگر نماز نہ ہوتی تو کسی خاص سمت کو منہ کرنا بھی عبادت نہ ہوتا. اس آیت میں تمام ابواب تقویٰ کو اجمالاً بیان کر دیا گیا، جس میں نمبر ایک اول محض صورت بے معنی کو کافی سمجھنے کی ممانعت ہے. کوئی آدمی کسی عمل کی خالی صورت بجا لاتا ہے اور اس کے اندر کی جو جان ہے حقیقت ہے اس سے اس کو حاضر یہ کرتا نہیں تو اس سے روکا شریعت نے. نمبر دو, اس کے بعد ایمان باللہ و ایمان بالمعاد یعنی آخرت پر اور فرشت ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر اور ایمان بالکتب السماویہ آسمانی کتابوں پر اور ایمان بالانبیاء نبیوں پر ایمان لانے کا حکم ہے. یہ تو اعتقادات کے متعلق ہیں. پھر حب مال کو خرچ کرنے کے ذریعے ظاہر کرنے کا حکم یا محبت الہی میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے, یہ اصلاح قلب کے متعلق ہے. پھر اقامت صلات کا امر ہے, یہ طاعت بدنیہ ہے. پھر اتاء زکات کا, یہ طاعت مالیہ ہے. اس کے بعد ایفاء عہد کا جو معاشرت کے متعلق ہے. پھر صبر کا حکم ہے جو سلوک کے متعلق ہے. غرض اس آیت میں تمام شعب تقویٰ کو اجمالاً ذکر کر دیا ہے, اسی لیے وہ اولئک هم المتقون پر اس کو ختم فرمایا ہے. اعمال تین قسم کے ہیں. نمبر ایک, وہ جو دین میں نفع دینے والے ہیں ان کا تو کرنا مامور بہی ہے, شریعت نے ان کے کرنے کا حکم دیا ہے, خواہ وہ درجۂ فرضیت ہو اور وجوب میں ہو یا درجۂ سنت و اجتباع میں, یعنی اس کے کرنے کا حکم شریعت نے وجوب اور فرضیت کے طور پر دیا ہو یا مستحب طور پر دیا, یہ کرنے کے لیے فرمایا ہے. نمبر دو, اور بعض وہ ہیں جو دین میں مضر ہیں ان کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے, خواہ وہ درجۂ حرمت میں ہو یا کراہت میں ہو. چھوڑنے کے درجے میں ایک تو حرام قرار دیا یا یہ کہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا لیکن حرام نہیں قرار دیا بلکہ مکروہ بدلا ہے. نمبر تین, اور بعض وہ ہیں جن کے فعل یا ترک کا امر نہیں, یعنی تو اس کے کرنے کا حکم دیا نہ اس کے چھوڑنے کا حکم دیا, وہ مباحات ہیں. شریعت کی اصطلاح میں اس کو مباح کہتے ہیں, جائز کہتے ہیں. مباحات اپنے اثر کے لحاظ سے دو حال سے خالی نہیں, یا تو وہ دین کے لیے نافع ہیں جیسے بغرض حفظ صحت چلنا پھرنا ورزش کرنا, یا نافع نہیں. اگر دین میں نافع ہے تو وہ فعلاً مامور بھی ہے نا, صراحتاً تو حکم نہیں دیا گیا لیکن عملاً شریعت نے گویا اس کا حکم دیا ہے, یوں سمجھو. گو درجۂ وجوب میں نہ ہو, مگر جب مباح نافع فی الدین کو اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ مستحب ضرور ہو جاتا ہے اور اس میں ثواب بھی ملتا ہے, یا وہ دین میں نافع نہیں تو فضول ہے اور فضولیات کا چھوڑ دینا شرعاً معمول بھی ہے, یعنی شریعت نے اس کا حکم دیا ہے. چنانچہ حدیث میں ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ ما لا یعنی کو ترک کر دے. جب فضولیات کے ترک کو حسن اسلام میں دخل ہے اور حسن اسلام معمول بھی اور مطلوب ہے, یعنی شریعت کی طرف سے اس کا حکم ہے, تو ان فضولیات کا ترک بھی معمول بھی ہو گیا, گویا ان کو حرام نہ کہا جائے مگر فضولیات میں اشتغال کراہت سے خالی نہیں. بس جس طرح حرام اور مکروہ سے بچنا ضروری ہے اسی طرح فضولیات سے بچنا بھی ضروری ہے. غرض بے ضرورت مباحات میں مشغول ہونا بھی برا ہے اور ضرورت کے وقت مشغول نہ ہونا بھی برا ہے. بعض لوگ اسلام کے قبل حالت احرام حج میں اگر کسی ضرورت سے گھر جانا چاہتے تو دروازے سے جانا ممنوع جانتے تھے, دروازے سے نہیں جا سکتے یوں سمجھتے تھے, اس لیے پیچھے کی دیوار میں نقب لگا کر اس میں سے اندر جاتے تھے اور اس عمل کو فضیلت سمجھتے تھے. حق تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا, لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں اس کے پیچھے کی طرف سے آیا کرو, ہاں فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے, چونکہ دروازوں سے گھروں میں آنا حرام نہیں اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری نہیں. سو اگر آنا چاہو تو گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ, اور اصل الاصول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اس سے البتہ امید ہے کہ تم دارین میں کامیاب ہو جاؤ. اس آیت سے ایک بڑے کام کی بات معلوم ہوئی, کہ جو چیز شرعاً مباح ہو اس کو طاعت اور عبادت سمجھ لینا، اسی طرح اس کو معصیت اور محل ملامت اعتقاد کرنا شرعاً مذموم ہے۔ چنانچہ گھروں میں دروازوں سے آنا مباح تھا، اس کو ان لوگوں نے گناہ سمجھا، معصیت سمجھا، اور دروازہ چھوڑ کر کسی اور طرف سے آنا بھی اپنی ذات کے اعتبار سے مباح تھا، اس کو ان لوگوں نے عبادت اور فضیلت سمجھا تھا۔ اس پر حق تعالیٰ نے ان پر رد فرمایا اور ان کے اعتقاد کو باطل اور تقویٰ کے مخالف ٹھہرایا اور تقویٰ کو واجب فرمایا۔ تو جس چیز سے واجب کا ترک اور خلاف لازم آئے گا وہ ضرور گناہ ہوگی، بس ان کے یہ دونوں اعتقاد گناہ ہوئے۔ اس قاعدے سے ہزاروں اعمال کا حکم معلوم ہو گیا جو کہ عوام بلکہ خواص میں بھی شائع ہو گیا۔ خیال ہے کہ ہر چیز اور ہر عضو کا تقویٰ ہے۔ آنکھ کا تقویٰ یہ ہے کہ بری نگاہ سے کسی عورت یا مرد کو نہ دیکھے۔ زبان کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو ستائے نہیں۔ اسی طرح ہاتھ کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرے، شہوت سے اس کو نہ چھوئے۔ پاؤں کا تقویٰ یہ ہے کہ بری جگہ چل کر نہ جائے۔ کان کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ سنے، راگ باجے سے بچے۔ وضع میں بھی تقویٰ ہے کہ خلاف شریعت وضع نہ رکھے۔ پیٹ کا تقویٰ یہ ہے کہ حرام مال نہ کھاوے وغیرہ۔ حاصل یہ ہے کہ صادق اور متقی یہی لوگ ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں جو ابھی بتلائے گئے، اور ان اوصاف میں تمام دین کے اجزاء کا ذکر اجمالاً آ گیا، دین کا کوئی جز اس سے باقی نہیں رہا۔ اس سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ صادق اور متقی وہی شخص ہے جو دین میں کامل ہو۔ پس صدق اور تقویٰ کی حقیقت کمال دین ہونا ثابت ہو گیا۔ جو کام کریں اس میں یہ دیکھ لیں کہ ہم خلاف شریعت تو نہیں کرتے، یعنی آپ اس تقوی کو حاصل کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ جو کام کریں اس میں یہ دیکھ لیں کہ ہم خلاف شریعت تو نہیں کرتے، خواہ دین کا ہو یا دنیا کا۔ دین کے کام میں تو یہ دیکھ لیں کہ شریعت نے اس کی کامیابی کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ کیا ہے، اسی کے موافق کریں۔ مثلا نماز ہے تو نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھیں، اور دنیا کا جو کام کریں اس میں صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ طریقے تحصیل، اللہ تعالیٰ کے قہر و عتاب کو یاد کرنا اور سوچنا اس کا طریقے تحصیل ہے، یعنی ہر وقت اللہ کے عتاب کو اور اللہ کی ناراضگی کو سوچے کہ میں اگر اس کے خلاف کروں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہوں گے، گرفت کریں گے۔ اس کی وجہ سے تقویٰ حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔